الحمد للہ الذی،
ہر طرح کی تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے جس نے بنی آدم کو اپنی بہت ساری مخلوقات پر بڑی فضیلت بخشی اور عزت دی. میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک و ساجھی نہیں. اس نے ہدایت اور دین حق کے ذریعے مخلوق پر احسان فرمایا اور متقیوں کو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سعادت مند اور راستے کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہدایت یاب بنایا. میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اللہ کے بندہ و رسول ہیں، اللہ کی طرف دعوت دینے والوں اور عمل صالح کرنے والوں میں سب سے بہتر ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے بہتر اور اچھا طریقہ ہے، نہ تو آپ اس کا کوئی مثیل اور نہ ہی کوئی بدیل پائیں گے. اے اللہ، درود و سلام نازل فرما اپنے بندہ و رسول محمد پر، ان کی آل و اولاد اور صحابہ کرام پر جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے دین کو خالص کیا تو اللہ ان سے راضی ہوا اور ان کی اچھی تعریف اور ذکر جمیل بیان فرمایا. اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس سے ڈرو، اس کا قرب تلاش کرو، اس کی ناراضگی سے ڈرو، اس کے غضب کے اسباب سے بچو. یہ سب ایسا عمل کر کے کرو جو اسے راضی کر دے. اللہ کے بندو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج کیا اور جسے حجۃ الوداع کا نام دیا گیا، اس کے عظیم اثرات ہیں. جن اثرات نے اسے موبائل یونیورسٹی، چلنے پھرنے والے انسٹیٹیوشن اور نقل و حرکت کرنے والے مدرسے کی حیثیت عطا کی ہے. اس میں جاہل سیکھتا ہے، غافل متنبہ ہوتا ہے، سست چست ہوتا ہے، کمزور طاقتور ہوتا ہے. ہدایت کے جو نشانات مٹ چکے تھے اور رشد و سعادت کی جو راہیں مخفی و ملتبس ہو گئی تھیں، اس کے ذریعے ان کے سلسلے میں عہد کی تجدید کی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کیے گئے اس مبارک حج میں امت کے لیے رہنمائی کے مقامات ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ چیزیں بتائیں جن میں دنیا میں ان کی بھلائی ہے اور جن کے ذریعے ان کے لیے آخرت میں بہترین ٹھکانہ ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے درست نیک راستے کے منصوبے کو بیان فرمایا جن کے ذریعے وہ لغزش سے محفوظ رہیں، لہو و لعب اور زینت کے ذریعے فتنہ میں ڈالنے والی اور شور و غل والی زندگی کے گڑھے میں گرنے سے محفوظ رہیں، حق سے منحرف ہوئے اور پھرے بغیر اور ہدایت سے مڑے بغیر راستے پر درست طریقے سے قائم اور ثابت قدم رہیں. اللہ کے بندو، ان نبوی مقامات میں واضح ترین وہ عظیم مقام ہے جو عرفہ کے دن آپ کے عظیم خطبے میں تھا اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں یوم النحر کو تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں میں دین کی بنیاد رکھی، انصاف کے ستونوں کو مضبوط کیا، انسان کے حقوق کو ثابت کیا، ان ناروں اور عصبیتوں کو باطل فرمایا جو ایسی فاسد و مفسد جاہلیت کی حمیت کا تصور پیش کرتی ہیں، جو روابط کو ختم کرتی، رشتوں کو کاٹتی، کلمہ کو منتشر کرتی اور صف میں درار ڈالتی ہیں اور جس سے شگاف و درار کو جگہ ملتی ہے. آپ علیہ السلام نے خون اور اقتصادی معاملات کے سلسلے میں ایسے قضیوں کو قلعدم قرار دیا جو جاہلیت میں قلق کا سبب اور شور و ہنگامہ کو بھڑکانے کا ذریعہ تھے. اشہر حرم کو مؤخر کرنے کے سلسلے میں ان کا جو موقف تھا، اسے قلعدم قرار دیا کیونکہ وہ اللہ کی شریعت کے مخالف تھا. خواتین کے ساتھ بھلائی کی وصیت کی اور ان کے حقوق کو ضائع کرنے، ان کا انکار کرنے یا ان سے چشم پوشی کرنے کے سلسلے میں جاہلیت جو ان کے ساتھ کرتی تھی ان کا خاتمہ فرمایا. مجموعی طور پر دونوں ایسے خطبے ہیں جو واضح نشانات، واضح بنیادوں اور واضح اصول والے اسلامی منہج کو نقش کرتے ہیں جو آسان ہے، مشکل نہیں. اللہ کے بندو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ کے دن اپنے حج میں بطن عرنا میں اپنی اونٹنی کی پشت پر سوار ہوئے اور اس مبارک جمع غفیر کو خطاب فرمایا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا شرف حاصل کیا. جب دل مشتاق ہوئے، آنکھیں آبدیدہ ہوئیں، کانوں نے غور سے سنا، نفوس سیکھنے، رہنمائی حاصل کرنے اور اقتداء کے لیے تیار ہو مستعد ہوئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک خطبہ ایسے کلام سے شروع کیا جو غم کا سبب بننے والا اور حزن و ملال پیدا کرنے والا تھا، لیکن وہ اس کے باوجود توجہ مبذول کرا رہا تھا اور باعث اہتمام و بیداری تھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو میری بات سنو، اس لیے کہ میں نہیں جانتا کہ شاید کہ میں تم سے اس سال کے بعد اس جگہ کبھی نہ مل سکوں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا و آخرت میں بندوں کے حالات کی اصلاح کی منصوبہ بندی کی، اس کے اسباب بیان کیے، اسے مضبوطی سے تھامنے پر ابھارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خون اور مال سے شروع کیا، ان دونوں کو ایسے مضبوط باڑ سے گھیر دیا جو ان دونوں پر اس بات کی جرت کرنے سے انہیں محفوظ رکھے کہ کوئی بغیر حق کے انہیں بہائے اور بغیر ضرورت ان کا نقصان کرے، اس لیے کہ ان کی حفاظت اور ان کی حرمت کا خیال رکھنا امت کے معاملے کی بنیاد اور سماج کی عمارت کا ستون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، یقیناً تمہارا خون اور تمہارا مال تمہارے اوپر اس دن تک کے لیے جب تم اپنے رب سے ملو ویسے ہی حرام ہے جیسے تمہارے اس دن، رواں مہینے اور شہر کی حرمت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم النحر کے اپنے خطبے میں فرمایا، تمہارا خون، تمہارا مال اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے پر ایسی حرام ہیں جیسا کہ تمہارے آج کے دن، اس شہر اور رواں مہینے کی حرمت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کئی مرتبہ دہرایا حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کئی مرتبہ دہرایا. بخاری نے اپنی صحیح میں اسے بیان کیا. اموال کی حرمت یہ ان ضروریات خمسہ کے ستونوں میں سے ایک ہے جو نہایت ضروری ہے، مخلوق کی زندگی ان کے بغیر نہیں چل سکتی. خون کی حرمت ثابت کرنے میں ہمارے رب جل جلالہ نے بغیر حق کے حرام خون پر جرت کرنے والے کے عظیم جرم کو بیان فرمایا ہے، اور باشعور زندہ دل کے لیے خوفناک سخت وعید کی دھمکی دی ہے. ارشاد ربانی ہے، اور جو کوئی مومن کو قصدن قتل کر ڈالے اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اس پر اللہ تعالی کا غضب ہے، اس پر اللہ تعالی نے لعنت کی ہے اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار رکھا ہے. اور اسی امر کی طرف رسول الہدیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول میں اشارہ فرمایا ہے، یہ تم پر تمہیں اپنے رب سے ملنے کے دن تک حرام ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کے خون کی حفاظت اور اس کے مال کی حفاظت کی طرف اشارہ فرمایا اور ان دونوں کی حرمت کو بیان فرمایا. اس کے سلسلے میں یہ اشارہ فرمایا کہ وہ ابدی حفاظت ہے جو نہیں ثابت ہوگی مگر کسی شرعی سبب سے، جیسے قاتل پر حد قائم کرنے، یا شادی شدہ زانی سے قصاص لینے، یا مانع زکات سے جرمانے کے ساتھ جبرن زکات لینے کی وجہ سے. اموال کی حرمت کو ثابت کرنے کا جو ذکر اس عظیم جامع خطبے میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ پاکیزہ مبارک شریعت نے انسان کے لیے مشروع وسائل اور مباح راستوں کے ذریعے ملکیت کی آزادی اور جائز طریقے سے اپنے مال میں تصرف کی آزادی کی گارنٹی دی ہے. ملکیت کے طریقوں اور اس کے شروط کو بیان فرمایا ہے جس کے ذریعے لوگوں کے مابین ان کے معاملات اور لین دین میں عدالت ثابت ہوتی ہے. شریعت نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ مال میں اس مشروع تصرف کا اسے حق ہونے کے باوجود اسے دوسرے کے حق کا خیال رکھنا واجب ہے، تو اس کے لیے کسی کو کسی قسم کا یا کسی تعامل میں نقصان پہنچانا جائز نہیں، اور اس پر لازم قرار دیا ہے کہ اگر اس میں خلل ڈالے تو جس پر زیادتی کی ہے یا تلف کیا ہے یا بغیر حق کے لیا ہے تو معاوضہ دے کر بدلے یا بدلہ لوٹا کر اس کی بھرپائی کرے. اس کی بنیاد و اساس اللہ تعالی کا یہ فرمان ہے، اے ایمان والو، اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ مگر یہ کہ خرید و فروخت تمہارے آپسی رضامندی سے ہو. نیز فرمایا، حالانکہ اللہ تعالی نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام. مال کی حفاظت کرنے اور زیادتی کرنے والوں سے اسے محفوظ کرنے کے لیے چور کے ہاتھ کاٹنے کی حد مشروع کی گئی. دھوکہ و خیانت، غصب اور دوسروں کے مال کو نقصان کرنے کو حرام قرار دیا گیا. جو اسے تباہ کرے اسے تاوان دینے کو لازم قرار دیا اور اس بے وقوف کا مال روکنے کو کہا جو اپنے مال میں اچھی طرح تصرف نہیں کرتا ہو. سود کو حرام قرار دیا اور ہر قسم کے ضرر کو دور کرنے کو مشروع قرار دیا. جیسا کہ نبی وسلم نے فرمایا، نہ تو نقصان میں پڑنا ہے اور نہ نقصان پہنچانا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس خطبے کو اس جز کے ساتھ ختم کیا جو نفوس میں اللہ تعالی سے ملنے کا خوف اور قیامت کے دن کے حساب و کتاب کیے جانے کے ڈر کے اسباب کا جوش دلاتے. آپ نے فرمایا، یقیناً تم لوگ اپنے رب سے ملو گے، چنانچہ وہ تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں پوچھے گا، اور یقیناً میں نے پہنچا دیا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی ان میں امانتوں کے ادا کرنے پر ابھارنا اور مومن کے حق کا خیال رکھنا ہے، انفرادی حقوق کو پورا کرنے، عہد و پیمان کی حفاظت کرنے اور مسلمانوں کے مابین اعتماد کو بحال رکھنے کے لیے ارشاد ربانی ہے، جس کے پاس امانت رکھی گئی ہو تو وہ اس شخص کو ادا کر دے جس نے امانت رکھی ہے. اس انفرادی تعامل کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطرناک ترین سماجی تعامل سے منع فرمایا جس پر جاہلیت متفق تھی اور اس کے معاشرے اس سے متعارف تھے. آپ نے فرمایا، اور یقیناً جاہلیت کے معاملے میں سے ہر چیز میرے دونوں قدموں کے نیچے رو دی گئی اور جاہلیت کا سود روندا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نافذ کرنے کی شروعات بھی کر دی اور وہ عرفہ میں اپنے مقام پر ہی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا اہل بیت کے سود کو روند کر اور ساقط کر کے تاکہ اس کے ذریعے نمونہ قائم کریں اور اس میں اسوہ ہو. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور سود میں سے پہلا سود جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ عباس ابن عبد المطلب کا سود ہے. اب یہ سارا کا سارا سود ختم ہے، وہ عہد و پیمان سے نکلنا ہے، اتباع سے پہلو تہی کرنی ہے، وہ کی گئی جس کے کھانے اور لینے والے کو اللہ تعالی نے سخت ترین وعید سنائی ہے. ارشاد ربانی ہے، اے ایمان والو اللہ تعالی سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. ہاں اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، نہ تو تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے. اور جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو ختم کرنے اور اسے ساقط کرنے کی شروعات اہل بیت سے کی، اسی طرح جاہلیت کے خون اور اس کے بدلہ لینے کو ختم کیا جو عدم استحکام کا سبب اور ان کے مابین آگ کو شعلہ زل کرنے کا شرارہ تھا، اسے ختم کرنے کی شروعات بھی اہل بیت سے کی. چنانچہ فرمایا، جاہلیت کے تمام خون بھی ختم کر دیے گئے اور ہمارے خون میں سب سے پہلا خون جسے میں ختم کر رہا ہوں وہ ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کا خون ہے. یہ بچہ بنو سعد میں دودھ پی رہا تھا کہ انہیں ایام میں قبیلہ حزیل نے اسے قتل کر دیا. یہ قدوے کا سب سے کامیاب ترین وسیلہ اور مؤثر ترین طریقہ ہے. شارع نے اپنی تشریح کے لیے جو مسودہ تیار کیا ہے اسے نافذ کرنے کا مضبوط ترین راستہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کی تنفیذ کی شروعات اپنے نفس اور اپنے رشتہ داروں سے کی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد امت کی صورتحال کو بیان فرمانے کی طرف منتقل ہوئے، جس امت کے شیرازے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالی نے متحد فرمایا، اس کے دلوں کو متحد فرمایا، اس کے مابین تفرقے کو ختم فرمایا. اور شیطان کی لالچ اس بات کی نہیں ہے کہ تمہاری اس سرزمین میں اس کی عبادت کی جائے، البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے کہ امت شیرازہ بندی اور کلمہ کے اجتماع کے بعد باہمی قتل و خون ریزی اور ان چیزوں میں شیطان کی اطاعت کی طرف لوٹ جائے گی جن کے سلسلے میں وہ وسوسہ ڈالتا ہے، جیسے معصیت اور وہ گناہ جنہیں وہ مزین کر کے پیش کرتا ہے، اور گناہ و معاصی کفر کے قاصد اور گمراہی کی سیڑھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، یقیناً شیطان اس بات سے نا امید ہو گیا ہے کہ تمہاری اس سرزمین میں اس کی عبادت کی جائے، لیکن وہ اگر اس کے علاوہ میں اطاعت کیا گیا تو اپنے اعمال میں سے جن چیزوں کو تم حقیر جانو گے اس سے وہ راضی ہوگا، چنانچہ تم اپنے دین پر اس سے متنبع رہو. اس کے بعد اب صلی اللہ علیہ وسلم نے نسی اور اس کی تحریم کو بیان فرمایا اور وہ شہر حرام کی حرمت کو دوسرے مہینوں کے لیے مؤخر کرنا ہے. حرمت والے مہینوں کی تعظیم ان چیزوں میں سے تھی جنہیں عرب نے ملت ابراہیم کے بقایا جات میں سے مضبوطی سے تھام رکھا تھا, لیکن جب ان مہینوں میں سے بعض میں ان کے مابین جنگ چھڑ جاتی تو وہ شہر حرام سے جنگ کو مؤخر کرنا ناپسند کرتے تھے. ایسی صورت میں وہ اس مہینے کی حرمت کو دوسرے مہینے کے لیے مؤخر کر دیتے تھے اور اس طرح اپنی خواہشات سے حالات کے تقاضوں کے مطابق حرمت کو ایک مہینے سے دوسرے مہینے میں مؤخر کرتے, یہاں تک کہ تحریم پورے سال میں چکر لگاتا, وہ کسی سال کسی مہینے میں حج کرتے اور آئندہ سال کسی اور مہینے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالحجہ کے مہینے میں حج کا فریضہ انجام دیا اور انہیں بتایا کہ حرمت والے مہینوں کی تاخیر جاہلیت کی گمراہیوں میں سے ہے, وہ اس کے ذریعے اپنے اصل کفر پر مزید کفر کا اضافہ کرتے ہیں. معاملہ لوٹ آیا اسی کی طرف جہاں تھا اور جس کے مطابق اللہ تعالی نے مہینوں کا حساب بنایا تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ اپنی اسی حیات کے مطابق لوٹ آیا ہے جس پر وہ آسمان و زمین کی تخلیق کے دن تھا. اللہ کے نزدیک اللہ کی کتاب میں اسی دن سے جس دن آسمان و زمین کو پیدا فرمایا مہینوں کی تعداد 12 ہے, ان میں سے 4 حرمت والے ہیں, ان مہینوں میں 3 پے در پے ہیں اور ایک الگ ہے, ذوالقعدہ, ذوالحجہ, محرم اور رجب, جو جمادی الاخر اور شعبان کے مابین ہے. جان لو کیا میں نے پہنچا دیا, اے اللہ تو گواہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کے طریقے اور اپنے نبی کی سنت سے فائدہ پہنچائے. میں اپنی یہ باتیں کہتا ہوں اور اللہ عظیم و جلیل سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر طرح کے گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں. یقیناً وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, وہ بہت احسان نرمی اور رحم کرنے والا ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول اس کی مخلوق میں سب سے عمدہ درست منہج اور عظیم اخلاق والے ہیں. اے اللہ, درود و سلام نازل ہو تیرے بندہ و رسول محمد اور ان کی آل و اولاد اور عقل تقوی اور بے پناہ فضل والے ان کے صحابہ کرام پر. اما بعد, اے اللہ کے بندو, حجت الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے میں جو چیزیں آئیں ان میں عورتوں کے ساتھ وصیت اور ان کے حقوق اور ان چیزوں کا بیان ہے جو ان پر واجب ہیں. جہاں آپ علیہ السلام نے واضح فرمایا کہ ان کے لیے کون سے حقوق واجب ہیں اور ان پر کیا واجب ہے جس سے محبت محفوظ رکھی جائے اور الفت مکمل ہو, محبت پائیدار ہو اور حسن معاشرت کی تکمیل ہو. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے لوگوں, تمہارے لیے تمہاری عورتوں پر حق ہے اور ان کا تمہارے اوپر حق ہے. ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ آنے دیں جو تمہیں گوارا نہیں, اور وہ ہرگز ہرگز کسی ایسے کو تمہارے گھر نہ آنے دیں جسے تم پسند نہیں کرتے مگر تمہاری اجازت سے. اگر وہ ایسا کریں تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم انہیں نصیحت کرو, بستروں میں انہیں چھوڑ دو, انہیں ہلکی مار بھی مار سکتے ہو جو سخت اور تکلیف دہ نہ ہو. اگر وہ باز آ جائیں اور تمہاری اطاعت کریں تو تمہارے اوپر ان کا حق یہ ہے کہ تم انہیں معروف کے ساتھ کھلاؤ اور پہناؤ, خواتین کے ساتھ بہتر سلوک کرو. یقیناً وہ تمہارے پاس قید ہیں, وہ اپنے نفس کے لیے کچھ بھی مالک نہیں ہوتی ہیں. تم نے انہیں اللہ کی امانت کے ساتھ لیا ہے, اللہ کے کلمے کے ساتھ ان کی شرمگاہوں کو حلال کیا ہے, تو عورتوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈرو, ان کے ساتھ خیر کا برتاؤ کرو. کیا میں نے پہنچا دیا, اے اللہ گوار. عورتوں کے سلسلے میں اس عظیم جامع وصیت کے ذریعے رسول الہدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے حقیقی نہ کہ جعلی احترام کی عمدہ ترین مثال بیان کی ہے, اور یہ اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ دین اسلام میں اس کی حالت وہ نہیں جو جاہلیت میں تھی, گویا کہ وہ گرا پڑا سامان ہو جس کی کوئی کرامت نہیں. جس کی کوئی حرمت نہیں، جس کی کوئی رائے نہیں، جس کا کوئی مرتبہ نہیں، دین اسلام میں تو وہ مرد کا نصف ہو گئی، اس کے بھی حقوق قرار پائے، جس طرح مردوں کے حقوق ہیں، اس پر ذمہ داریاں عائد ہوئیں، جس طرح مردوں پر ذمہ داریاں ہیں، ہمارے رب سبحانہ نے فرمایا، ارشاد ربانی ہے، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما بردار عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والیاں، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ تعالی نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک خطبے کو اسلام کے ابدی درست مرور زمانہ کے ساتھ اور مختلف ملکوں میں انسانوں کے احوال کی اصلاح کرنے والے دستور کو مضبوطی سے تھامنے کی ہدایت دی۔ چنانچہ نبی وسلم نے فرمایا، میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور بعض طرق میں جن کے ذریعے یہ عظیم جامع خطبہ اور یہ یوم نحر کا خطبہ روایت کیا گیا ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یوں آیا ہے، اے لوگو میری بات سنو، تم لوگوں کو ضرور جاننا چاہیے کہ ہر مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، تو کسی انسان کے لیے جائز نہیں ہے اپنے بھائی سے کچھ لے مگر صرف جو وہ اپنی خوشی سے دے، کیا میں نے پہنچا دیا، اے اللہ تو گواہ۔ اے لوگو یقیناً تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم سے ہو اور آدم مٹی سے ہے، یقیناً تم میں اللہ کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی شعار ہے، نہ تو عربی کو عجمی پر فضیلت ہے مگر تقوی کی بنیاد پر، کیا میں نے پہنچا دیا، اے اللہ تو گوار، تم لوگ میرے بارے میں پوچھے جاؤ گے تو تم لوگ کیا کہنے والے ہو، انہوں نے جواب دیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے پہنچا دیا اور ادا کر دیا اور خیرخائی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے اور اسے لوگوں کی طرف موڑتے ہوئے فرمایا، اے اللہ تو گوار، اے اللہ تو گوار، اے اللہ تو گوار۔ اللہ کے بندوں، اس گواہ بنانے میں ایسی چیزیں ہیں جو عظیم ذمہ داری کے لیے ذہنوں کو کھولتی ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر ہر زمانے کے لیے ڈالی، تو یہ خطبہ اور اس میں جو ہدایت کی راہیں بیان کی گئی ہیں اور جو اصلاح کے منصوبے اس نے نقش کیا ہے، وہ کسی ایک زمانے کے لیے مطلوب نہیں ہے دوسرے کو چھوڑ کر، بلکہ اس سے مراد اس وقت تک کی تمام نسلیں ہیں جب اللہ زمین کا اور زمین میں موجود چیزوں کا وارث ہوگا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دینے کے سلسلے میں۔ امت پر رب کو گواہ بنانا ان لوگوں کے لیے واضح حجت ہے جو اس کے راستے سے روگردانی کریں، صحیح راستے سے پھریں، اس پیغام کی طرف متوجہ نہ ہوں۔ اللہ رب العزت کو گواہ بنائے جانے کی عظمت کا احترام کرتے ہوئے اللہ کے مرتبے کا خیال نہ رکھے، بلکہ اس میں ضمناً وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کی نافرمانی کرے، اپنی خواہش کی پیروی کرے اور جس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہو۔ اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور عمل کرو اس طور پر کہ اس حج میں تمہاری ملاقات اسی طریقے پر ہو جس طریقے پر تمہارے سلف صالح حج عظمی حجۃ الوداع میں ملے، انہوں نے ان تمام چیزوں کو لیا جو اس مبارک خطبے میں وارد ہوا ہے، جیسے اصلاح کی راہیں، معزز ترین مقصد، ہدایت یافتہ انجام اور مبارک ترین خاتمہ تک پہنچانے والے راستے کے منصوبے، اور درود و سلام بھیجو خاتم النبیین اور سارے جہاں کے نمونہ، ساری اولاد آدم کے سردار پر، جیسا کہ اس سلسلے میں کتاب مبین میں تمہیں حکم دیا گیا ہے، ارشاد ربانی ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندہ و رسول محمد پر، اے اللہ اپنے خلفائے اربع ابو بکر، عمر، عثمان اور علی سے راضی ہو جا، اور تمام آل و اولاد اور تمام صحابہ کرام اور آپ کی بیویاں امہات المومنین اور تابعین اور جو حق کے ساتھ قیامت کے دن تک ان کی تباہ کریں ان سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو ہم سے بھی اپنے عفو و درگزر سے راضی ہو جا۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما اور دین کے قلعے کی حفاظت فرما، مسلمانوں کے دلوں میں الفت پیدا کر دے، مسلمانوں کے سربراہوں کی اصلاح فرما دے. اے اللہ تو اپنے دین اور اپنی کتاب کی حفاظت اور مدد فرما، اپنے مومن بندوں اور مجاہدوں کی حفاظت فرما، ہمارے اماموں اور سربراہوں کی اصلاح فرما دے. سربراہ ہمارے سربراہ مملکت کی حفاظت فرما اور انہیں اچھا مشیر کار عطا، مشیران کار عطا فرما، انہیں ان چیزوں کی توفیق عطا فرما جس میں بندے کی اور ملک کی بھلائی ہے. ہمارے دین کی حفاظت فرما جس میں ہمارا انجام اور آخرت ہے، اور دنیا کی حفاظت فرما جس میں ہمارا معاش ہے. زندگی کو ہر طرح کی بھلائی کا ذریعہ بنا اور موت کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رہنے کا ذریعہ بنا. اے اللہ جب تو کسی قوم کو آزمانا چاہے تو ہمیں بغیر آزمائے اٹھا لے. اے اللہ دنیا میں بھلائی دے اور آخرت میں بھلائی دے. اے اللہ ہمیں وہ چیزیں سکھا جو اعمال میں سے تجھے راضی کرے. اے اللہ ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اگر تو معاف نہیں کرے گا اور رحم نہیں کرے گا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں. اے اللہ دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا.